الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. تو ہمارا اصل مضمون چل رہا تھا, کچھ نہ کچھ وقت تمہید میں لگانا پڑتا ہے سلسلے مضمون کو جوڑنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا بات شروع تو ہوئی تھی, خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی, لیکن جہاں سے سلسلہ مضمون کا جڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیا مبارکہ قرآن مجید میں تین مرتبہ آئی کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین. اب اس کا ایک مفہوم ہے دین کا علمی غلبہ, دلیل اور برہان کے میدان میں غلبہ. ایک ہے دین کا بالفعل غلبہ نظام زندگی کی حیثیت سے, نظام حکومت کی حیثیت سے دین کے قانون کا, شریعت اسلامی کا رائج ہو جانا, جاری ہو جانا, نافذ ہو جانا, یا یوں کہیے کہ سادہ الفاظ میں اللہ کی حکومت کا قائم ہو جانا. تو یہ دو غلبے ہیں. پہلے غلبے کے بارے میں ہمارے اکثر مفسرین, ہمارے علماء کرام اس پر زیادہ زور دیتے رہے ہیں اور دوسرے غلبے پر اتنی توجہ نہیں ہوئی. اس کے کچھ اسباب تھے جو میں بیان کر چکا ہوں, اس وقت میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا. لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ یہ علمی غلبہ یہ تو در حقیقت لازم ہے عملی غلبے کے لیے, اس لیے کہ جب تک دین نظریاتی سطح پر فتح نہ کرے گا دوسرے نظریات کو, غالب نہ آئے گا دوسرے فلسفوں پر, اس وقت تک بالفعل اس کے غلبے کا کوئی امکان نہیں. اور یہی دین کے علمی غلبے کا معاملہ ہے جس کے لیے سورہ فرقان میں الفاظ آئے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اس قرآن کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم جہاد کیجئے, ان لوگوں سے جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے. تو قرآن کے ذریعے جو مکے میں جہاد ہوا وہ شرک کے خلاف, الحاد کے خلاف, مادہ پرستی کے خلاف, قیامت کا انکار جو تھا اس کے خلاف, جتنی بھی چیزیں دین کے خلاف تھیں نظریاتی سطح پر, عقائد کی سطح پر, فلسفے کی سطح پر, ان سب کا ابدال کیا قرآن مجید نے اور دین کو بالفعل غلبہ حاصل ہوا علم کے میدان میں, برہان کے میدان میں, دلیل کے میدان میں. اسی سے پھر بات آگے چلی کہ پھر جو ہے وہ جہاد بالسیف اور قتال فی سبیل اللہ کے مراحل کی ہجرت کے بعد آئے اور دین بالفعل غالب ہوا. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے اور پھر خلافت راشدہ کا زمانہ, یہ تو ایک وحدت ہے, ان میں نوعیت ایک ہی ہے, بلکہ یوں کہیں کہ ہم ناقابل تقسیم وحدت ہیں. لیکن جیسے ہی معاملہ آگے بڑھا تو ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ٹیلی فون پر, انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے جو دو الفاظ استعمال کیے تھے کہ ایک ایرانی نیشنلزم کا مقابلہ اور ایک ایرانی ریشنلزم, ایرانی اقلیت, تو سب سے پہلے جو اسلام کو دو علمی چیلنج ملے یہ تھے کہ ایک تو یہ کہ اب ایک وسیع مملکت ہے, پورا نظام حکومت, اس کے لیے قانون مدون شکل میں ہونا چاہیے, جبکہ ابھی تک وہ مدون شکل میں قانون جو ہے موجود نہیں تھا. اور جب تک معاملہ جزیرہ نما عرب کی حد تک رہا تو مسائل بھی اتنے پیچیدہ نہیں تھے, تمدن کے اعتبار سے عرب میں بسنے والے کچھ بہت آگے نہیں تھے، ارتقاء جس کو ہم کہتے ہیں تمدنی ارتقاء، اس کی کسی بلند منزل پر نہیں تھے. آبادی بہت کم تھی، بہت ہی سادہ زندگی تھی. زندگی کی پیچیدگیاں اور قانون کی باریکیاں جو ہیں ان کی ابھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. لیکن جیسے ہی ایک وسیع مملکت وجود میں آئی تو قانون کی ضرورت پیش آئی. اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہمارے محدثین کرام نے، فقہاء عظام نے، اور ان میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ انہوں نے صرف انفرادی سطح پر اس کوشش کو نہیں رکھا بلکہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دی. حضرت امام اعظم اور آپ کے جو تلامذہ ہیں انہوں نے گویا کہ ایک مجلس علمی قائم کر لی تھی جس میں بحث ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، تبادلہ خیالات ہوتا تھا، اور اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیجیے کہ ہمارے ان محدثین اور فقہا نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا کہ ان کی منفرد رائے کو قانون کے ذریعے سے نافذ کر دیا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا دباؤ رہا کہ آپ یہ عہدہ قبول کر لیں تو آپ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک مشہور، ہم اسے ملکی قانون کا درجہ دے دیں گے. انہوں نے اس سے انکار کیا. امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر شدید دباؤ رہا کہ قاضی القضاۃ کا جو منصب ہے وہ آپ قبول کریں اور یہاں ساری جو ہے فقہ آپ کی نافذ کر دی جائے گی. انہوں نے بھی اس سے ابا کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اس کی بنا پر شدید ترین قسم کے مسائل جو ہے انہیں جھیلنے پڑے، جیل میں جانا پڑا. لیکن اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی ایک فرد کے نظریات کو بالجبر نہ چھوٹا جائے بلکہ ایک علمی فضا برقرار رہے. یہ ہمارا سارا توراث علمی، اس کو آج جدید اصطلاح میں عربی میں کہا جاتا ہے، یہ ہمارا علمی ورثہ ہے. اگر امام مالک کے اجتہادات ہیں تو وہ بھی بہرحال دین کے دائرے میں. اسی طریقے سے اگر کوئی اور امام ہے اور وہ امام نفعی ہے اگر کوفے میں، ان کے اجتہادات ہیں تو وہ بھی دین کے دائرے میں. اب اگر ایک شخص کی رائے کو ٹھوس دیا جائے گا تو اس سے جو علمی فضا اور اس میں جو ارتقاء ہونا چاہیے وہ رک جائے گا اور ایک جبر کی فضا پیدا ہو جائے گی. تو یہ بہت ہی ایک گہری حقیقت ہے جس کو بعد میں ہم نے نظر انداز کیا اور جب کی کیفیت جو ہے وہ اپنے یہاں پیدا کی ہے. ورنہ یہ کہ ہمارا جو یہ اولین سنہری دور ہے اس میں میں دو عظیم ترین ہمارے جو فقہا ہیں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج تو کوئی شخص جو ہے بہت پسند کرے گا کہ اس کو کہا جائے کہ تم آ جاؤ اور تمہاری ہم فقہ یہاں نافذ کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت کا درد عمل یہ تھا کہ نہیں، ہماری رائے ہے، ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں فارمیٹو سٹیج. ابھی ایک چیز وجود میں آ رہی ہے، ابھی زیر تشکیل. اس فارمیٹو سٹیج میں اگر کسی چیز کو جبرن نافذ کر دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ علم کا ارتقاء رک جائے. بارہ ایک بات تو یہ تھی. دوسرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایرانی منطق اور ایران کا فلسفہ، اس سے جب سابقہ پیش آیا ہے اور یہ پیش آ گیا ہے تابعین کے دور میں، چنانچہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں ایک بڑی اونچی شخصیت ہیں. ان کا زمانہ ہے وہی کہ جو حجاج ابن یوسف کا ہے، یہ بنو امیہ کا دور حکومت ہے، تابعین کا زمانہ ہے. اس دور میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت، ان کے شاگردوں میں ایک شخص تھا واصل بن عطا. یہ شخص جو ہے اس پر ریشنلزم کا ایسا دباؤ ہوا اور عقلیت کا ایسا حملہ ہوا کہ اس نے اب بحثیں شروع کر دی تقدیر کے بارے میں، جبر و قدر کے بارے میں. تو ایک موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ شخص تھا، تو وہاں اس نے کچھ ایسی جب بحثہ کی ہے اور بات تلخ ہو گئی، پھر یہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. تو حضرت حسن بصری نے یہ فرمایا کہ اے شہزادہ، اب وہ ہم سے جدا ہو گیا، اس کا اب رخ علیحدہ ہو گیا. یہاں سے وہ لفظ نکلا ہے ہمارے ہاں معتزلہ، علیحدہ ہو جانے والے لوگ. یعنی جو دین سادہ دین، بالخصوص عقائد کے معاملے میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اور جو صحابہ کرام اس کو سینے سے لگائے رہے، اب اس میں یہ منطقی موشکافیاں شروع کرنے کا جو عمل ہے، اسی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اعتزال سے تعبیر فرما رہے. ان معاملات کے اندر منطقی موشکافیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی جو چیز جیسے بتا دی گئی ہے. اعتقادی امور اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جن کا ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی. ذات باری تعالیٰ کا کہاں احاطہ کر سکتا انسان؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس کی ذات کا تو کچھ تصور تک ممکن نہیں. جہاں کوئی تصور کریں گے شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ تمہارے تصور میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات آ نہیں سکتی. جو تمہارے ذہن میں ہجونہ بنا ہے وہ اللہ نہیں ہے, کوئی اور شے ہے. تم نے اسے اللہ قرار دیا, تم نے شرک کیا. معلوم یہ ہوا کہ ان معاملات میں عقل کو اپنی محدودیت جو ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. آخرت کے حالات کو انسان کہاں سمجھ سکتا ہے؟ جہاں گئے جیسے موٹی موٹی باتیں بتا دی گئی ہیں بس اس کو ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش, اللہ عرش پر کیسے بیٹھا ہوا آیا؟ جیسے کوئی بادشاہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے کسی تخت کے اوپر, یا یہ کہ یہ بالکل ایک استعارہ ہے. اب یہ دو انتہائیں ہیں جن پر لوگ چلے گئے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جب قرآن میں آیا ہے وہ تخت حکومت پر متمکن ہو گیا, اس پر ہمارا ایمان ہے. کیسے ہوا یہ ہم نے جانا. اجمالاً ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم نے جانا. پنڈلی کا ذکر آ گیا یوم یکشف عن ساق, ہم کیا جانے پنڈلی کیسی اللہ. آیا یہ استعارہ ہے محض, یا یہ کہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو یہ تو وہی جا کر کھلے گا, یہاں ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں میں ضرورت ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کے معاملے میں بھی, اور آخرت کے حقائق کے بارے میں بھی, کہ ان میں اجماع پر اتفاق کی جائے اور قانونی منشگافیوں سے بچنے کی کوشش. لیکن بہرحال جب انسان کے ذہن میں یہ کیڑے بلبلانے لگتے ہیں تو پھر وہ رکنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. یہ بات ہمارے ہاں چلی. لیکن بہرحال متکلمین نے خاص طور پر امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بین بین کی راہ نکالی. امام ابو حنیفہ نے بھی اس معاملے میں بڑی بنیادی باتیں اور درمیانی باتیں جو ہے وہ معین کر دی. الفقہ الاکبر جو ان کی کتاب ہے وہ در حقیقت زیادہ تر وہ انہی مسائل سے بحث کرتی. تو اس کے بعد جو مسئلہ آیا ہے یہ مسئلہ ہمارے یہاں جو سمجھیے کہ مزید دو صدیوں تک بڑی آسانی کے ساتھ گاڑی چلتی ہے. پھر وہ دور آیا ہے خلافت بنی عباس میں کہ اب جب یونانی کتب کا ترجمہ ہوا اور خلافت بنی عباس نے یونان کے جو اہل علم تھے, فلسفی تھے, سائنسدان تھے, ان سب کا بڑا اعزاز کیا, اکرام کیا, انہیں بڑے اونچے اونچے بزائش کیے, انہیں بلایا, ان کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کی کہ وہ ان تمام کتابوں کو جو یونان کے منطق, یونان کا فلسفہ, یونان کا تصوف, یونان کی سائنس, ان تمام چیزوں کو کہ جو عیسائیت نے اپنے جبر کی وجہ سے جو ڈار ایجز کہلاتی ہیں یورپ کی پاپائیت کا نہایت جابرانہ نظام, اس نظام میں ان تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا. فلسفے کی تعلیم حرام تھی, سائنس کی تعلیم حرام تھی. اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی شخص نے فلسفہ یا سائنس کا مطالعہ کیا یا کوئی بات کی, زندہ آگ میں جلا دیتے. اتنا جبر اور تشدد تھا پورے یورپ میں, اور ایک بڑی زبردست خونی قسم کی پاپائیت تھیوکریسی جو ہے یورپ میں پائی تھی. یہی وجہ ہے آج آپ نوٹ کیجئے کہ تھیوکریسی جو ہے وہ آج سب سے بڑی گالی بن گئی. اس کی وجہ اس کی ایک تاریخ ہے کہ در حقیقت پاپائیت نے جو جبر کیا جس طریقے سے علم کے راستے روکے تھے, اب اس کا ایک رد عمل ہے کہ تھیوکریسی جو ہے وہ سیاسی لغت میں سب سے بڑی گالی ہے کہ اس سے زیادہ جابرانہ, اس سے زیادہ ظالمانہ, اس سے زیادہ غیر معقول, اس سے زیادہ غیر منطقی کوئی نظام حکومت نہیں. تو وہ جو وہاں پر خزانہ علم کا بند تھا, اب یہ دور بنی عباس میں یہ خزانہ کھلا اور سرکاری سرپرستی میں کھلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو چیلنج آئے عالم اسلام. وہ دو چیلنج آج میں متعین طور پر بیان کر رہا ہوں, پہلے یہ بات اس طرح واضح طور پر سامنے نہیں آ سکی. وہ دو چیلنج کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفے دنیا میں دو ہی ہیں, اور ان دونوں کا ایک اعتبار سے ہم سرا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں تو وہ یونان میں. ایک ریئلزم ہے جس کی اساس ہے ارسطو کی منطق, ایک آئیڈیلزم ہے جس کی آخری اساس جو ہے وہ افلاطون کا فلسفہ آئیڈیلزم. یہ دو ہیں اصل میں فلسفے دنیا میں جو چلے آ رہے ہیں, اور ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ یہی دو شیڈ ملیں گے فلسفے میں. یا ریئلزم ہے, یہ ریئلزم جو ہے واقعیت پسندی, حقائق پسندی, اور آئیڈیلزم ہے نظریاتی پسندی, نظریات کو پسند کرنا, اور یہ کہ کچھ خیالات, تصور پسندی بلکہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا. تو ایک تصور پسندی ہے اور ایک واقعیت پسندی ہے. اس واقعیت پسندی کا اس زمانے میں بڑا شدید زور ہے. جتنا بھی یہ فلسفے ہمارے اس وقت ہیں, امپیریسزم ہو یا یہ کہ میٹیریلزم ہو, لاجیکل پازیٹیوزم ہو, یہ تمام فلسفے در حقیقت اسی ریئلزم کی شاخ ہیں. اور ایک ہے آئیڈیلزم. افلاطون کے فلسفے نے اصل میں شکل اختیار کی تھی تصوف کے رخ کے اوپر, وہ آگے بڑھا. اور افلاطون تو خیر یونان کا شخص ہے, لیکن اسکندریہ کہتی ایک شخصیت ہے کہ جس نے اس کو آگے بڑھایا اور ایک بہت بڑے نظام کی شکل دی. اس کو نیو پلیٹونزم کہتے ہیں, نو افلاطونیت. یہ نو افلاطونیت جو ہے اس نے زیادہ مسٹیسزم کا راستہ اختیار کیا, اور اس میں اصل میں اس کے رگوں پہ میں سرایت کیے ہوئے تھا ایک نظریہ کہ یہ جو کچھ ہے خدا ہی ہے, ہماروس, جس کو انگریزی میں پینتھیزم کہتے ہیں, کہ کائنات اور خدا کوئی دو جدا حقیقتیں نہیں ہیں, ایک ہی حقیقت ہے, خدا ہی کا یہ ظہور ہے. اور ظہور صرف صفاتی اعتبار سے نہیں, ذاتی اعتبار سے. خدا کی ذات ہی نے یہ شکل اختیار کر لی. جب خدا کی ذات نے یہ شکل اختیار کی تو جو شے ہے وہ خدا ہے. یہ اصل میں اس کے اندر جو کفر اور بدترین جو ایک گمراہی مثبت تھی, یہ پہلا تو یہ فلسفہ جو ہے یہ تصوف کے راستے سے اسلام پر حملہ ہو. دوسرے وہ ارسطو کی منطق, اور اس میں جو عقلیت ہے اس کی بالادستی, جو چیز عقل میں نہ آئے ہم نہیں مانیں گے. لہذا مذہب کی تعبیریں بھی ایسی کرو کہ جو عقل کے لیے قابل قبول ہو. جو چیز عقل کے محدود پیمانے میں نہیں آتی ہے اسے یا تراش دو یا اس کی کوئی ایسی توجہ کرو کہ وہ عقل کے خانے میں فٹ بیٹھے. یہ دو ہے اصل میں چیلنج جو بیک وقت آئے, ایک تصوف کے راستے سے آیا اور ایک فلسفہ اور منطق کے راستے سے. اس تصوف والے چیلنج کا ذکر جو ہے پہلے میں نے صرف اجمالاً کیا تھا. اصل میں ابن عربی اور پھر ان کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ, ان کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اس میدان میں مقابلہ کیا ہے. اور پھر یہ جو ہے آج سے 300 سال قبل, 350 سال قبل, پھر یہ حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جو فلسفہ عبادت الشہود پیش کیا, یہ اصل میں اس چیلنج کا مقابلہ ہے کہ تصوف کے راستے سے آنے والی وہ گمراہی ہماوس یا پینتھیزم کی. اب میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی گمراہ فلسفہ جو ہے اس کے بارے میں یہ رائے نہ رکھیے کہ وہ سب فیصد غلط ہوتا. آپ کو معلوم ہے بدترین گمراہی تو شرک ہے نا, تو شرک بھی سرتاسر تو غلط نہیں ہے. آپ سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے ساتھ اضافی خدا مانے جاتے ہیں. اس لیے کہ الحاد کے معنی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن شرک جو ہے, شرک میں تو شریک کیا جاتا ہے کسی کو اللہ کے ساتھ, تو اللہ کو تو مانا گیا کہ نہیں. یہ پہلو اس کے اندر جو ہے وہ حق کا ہے. اور یہ بات جان لیجئے کہ کوئی باطل نظریہ محض باطل کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ باطل کے تو معنی وہ شے جو ہو ہی نہ, جو ہو ہی نہ وہ قائم کیسے رہے گی. ہمیشہ باطل جو ہے وہ حق کی کسی جز کو لے کر اس پر وہ اپنے وجود کو اٹھاتا. جیسے آپ نے وہ دیکھی ہوگی وہ پیراسائٹس جو ہوتے ہیں, یہ بیلے جو ہوتی ہیں آکاش بیل, وہ درخت کے اوپر چڑھتی ہے. ظاہر بات ہے درختوں کو کیسے چڑھے گی, لیکن یہ کہ درخت پر چڑھ کر پھر اس کو چوس جاتی ہے. اسی طریقے سے باطل کا معاملہ ہے, وہ حق کے کسی ایک حصے کو لے کر, ایک جز کو لے کر اس کے سہارے سے وہ باطل جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے, ورنہ اس کے اندر اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, اس میں کھڑے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. ہند الباطل کان زہوقا, اس کی تو فطرت کے اندر یہ ہے کہ پسپائی ہے اور بربادی ہے اور تباہی. لیکن جب کوئی حق کا کوئی ایلیمنٹ اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ حق کا جو جز ہے وہ در حقیقت اسے کچھ سہارا دیتا اور کھڑا کرتا ہے. تو یہ ہے اصل بات کہ اس فلسفے کے اندر بھی پھر ہمارے صوفیاء کرام نے, یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ جو فلسفہ تھا, اور یہ بہت اونچی بات ہے جو عام اذہان کے سمجھ میں نہیں آتی, یہ فلسفہ وجود, ماہیت وجود, یہ ہر شخص کے بحث کی بات نہیں. لیکن میں اس کا ذکر ہمیشہ اس لیے ضروری سمجھا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, انہوں نے مولانا روم کو بھی اور شیخ سعدی کو بھی اور ان سب کو قرار دے دیا ہے کہ شاید یہ لوگ پینتھیزم کے ماننے والے تھے. تو پینتھیزم سے بڑا تو کفر کوئی نہیں. یہ سوء ظن جو پیدا ہو جاتا ہے اس کو ضرور ختم کیا جانا چاہیے کہ در حقیقت ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے پینتھیزم اینڈ یونٹی آف بینگ ان دونوں کو علیحدہ کیا. ایک ہے توحید جس کو ہم عبادت الوجود کہتے ہیں, یہ علیحدہ شے ہے, اور ہماوس یہ علیحدہ شے ہے. ہماموس کفر ہے، بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا شرک ہے، لیکن یہ ہے کہ وحدت الوجود در حقیقت شرک نہیں ہے بلکہ یہ توحید ہے. اس میں بالکل وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ان مسائل میں، پھر وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یہ راستہ تو ہے جیسا حق اور باطل کے مابین جہاں فرق آتا ہے، جہاں سرحدیں ملی ہوتی ہیں، جہاں ہندوستان پاکستان کی سرحد ملی ہوئی ہے، وہ تو ایک خط ہی ہے نا، اس خط کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو حق و باطل کی جہاں سرحدیں مل جاتی ہیں وہیں امتیاز مشکل ہوتا ہے، اور جتنے مشکل اور لطیف مسائل ہوں گے اتنا ہی اس میں امتیاز جو ہے اور مشکل ہو جائے گا. اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں وحدت الوجود کو کنفیوز کیا جاتا ہے ہماؤس سے، وہ اور شے ہے، یہ اور شے، اور یہ در حقیقت گویا کہ ہمارے صوفیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پینتھیزم کی نفی کر کے، جو یونان سے وہ فلسفہ افلاطون کا چلا تھا، جس نے نیو پلیٹونزم یا نو نا افلاطونیت کی شکل اختیار کر کے بہت گمراہ کی شکل اختیار کر لی، اس سے ممیز کیا جو اس کے اندر حق کا جز تھا اس کو نکال لیا، اور وہ حق کا جز وہ ہے کہ جسے ہم وحدت الوجود کہتے ہیں. یہ کارنامہ ہے در حقیقت. ابن عربی کی بہت سی کتابوں میں غلط باتیں شامل ہو گئی، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن مولانا روم ان کے بارے میں کہ کسی نے کہا اور 100% درست کہا ہے کہ مستوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، قرآن مجید کے حقائق کی جس طرح انہوں نے تعبیر کی ہے، اور جو اس زمانے میں لوگوں کے اندر جو ان کے فکر کی اور علمی سطح جو بلند ہو گئی تھی، اگر اس کے مطابق آپ فیڈ نہیں کرتے تو یقیناً اس ویکوم کا نتیجہ بہت خوفناک نکلتا. وہی میں ریئر کروں گا جو اس وقت نکلا ہوا ہے ہمارے، جو ایک یہ چیلنج تھا جو ہمارے علماء نے ہمارے اسلاف نے میٹ کیا اور کامیابی سے میٹ کیا. دوسرا چیلنج تھا ورثو کی منطق، اس کے مقابلے میں دو عظیم شخصیتیں ہمارے یہاں ابھری، ایک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، الرد علی المنطقیین، اس منطق کو اس طریقے سے حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے سمجھا ہے، اس کے رگ و پے میں اتر کر آپ نے اس کی تمام باریکیوں کو پوری طریقے سے سمجھ کر پھر اس پر حملہ کیا. اس لیے کہ وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں اس سے پہلے بھی، کہ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا تو لوہے سے کر سکتا ہے، منطق کو کاٹے گی تو منطق کاٹے گی، آپ منطق کو واس کے ذریعے سے نہیں کاٹ سکتے، واس کے جواب میں واس کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن منطق کے مقابلے میں تو آپ کو منطق لانی پڑے گی. لہذا یہ جو کام کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے وہ ایک بہت بڑا احسان ہے. اور پھر ایک شخصیت اور وہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ابن تیمیہ اور مولانا روم، ان دونوں کے بین بین، اس لیے کہ یہ صرف ایک عالم نہیں، انہوں نے ایک طرف تو فلسفہ جو اس وقت آیا تھا اور جس نے اسلامی عقائد کے لیے بہت بڑا چیلنج فراہم کر دیا تھا، اس کا تحافت الفلاسفہ کے نام سے انہوں نے جواب لکھا بہت زوردار. ایک تو ان کا کام یہ کہ منطق کا توڑ کیا ابن تیمیہ نے، اور اس وقت یونانی فلسفے نے جو حملہ کیا تھا اسلام پر، اس کا جواب دیا ہے امام غزالی نے، تحافت الفلاسفہ. لیکن دوسرے یہ کہ امام غزالی نے یہ بات تسلیم کی، المنتس من الضلال ان کی ایک بڑی عجیب کتاب ہے، انہوں نے ایک عرصے تک، وہ بہت بڑے عالم تھے، برجۂ خلائق تھے، بہت بڑی دینی درسگاہ کے صدر مدرس تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ منطق کے راستے سے دین کی بات اور فلسفے کے راستے سے دین کی اصل حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو تصوف کا راستہ بہرحال اختیار کرنا پڑے. چنانچہ پھر انہوں نے بڑی زبردست جو ہے ریاضت کی ہے طویل عرصے تک، اور پھر ان کے اندر یہ دو پہلو جو ہے آ کر جمع ہو گئے کہ ان کے اندر صحیح اسلامی تصوف اور صحیح اسلامی فلسفہ، ان دونوں جو ہے ان کو اگر آپ جمع دیکھنا چاہیں تو وہ شخصیت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ. یہ ہے سارا معاملہ تقریباً ساتویں آٹھویں صدی ہجری کا. اس کے بعد سے بہرحال یہ زمانہ جو ہے گاڑی ہماری چلتی رہی. اگلا جو علمی چیلنج آیا ہے وہ سمجھ لیجیے، وہ در حقیقت آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے. آج سے لگ بھگ 300 سال پہلے یورپی امپیریلزم کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر. اس حملے کا آغاز ہوا کہاں سے؟ جبکہ سلطنت ہسپانیہ تباہ ہوئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، اس کی آخری تاریخ ذہن میں رکھیے 1492 عیسوی، فال آف گرنڈا، سقوط غرناطہ، یہ ہماری تاریخ کے منحوس ترین جو ہے سال ان میں شمار ہونے والا سال 1492، اور وہ گویا کہ آخری بات تھی کہ 800 برس کی اسلامی تہذیب، اسلامی حکومت، اور اسے عام طور پر لوگ صرف اسپین سے تعبیر کر دیتے، یہ صرف ہسپانیہ نہیں تھا، یہ پورا کا پورا آئبیرین پیننسولا جس میں فرانس کا بہت بڑا حصہ شامل تھا، پورا اسپین تھا، پرتگال تھا، یہ تمام جو علاقے ہیں اس پورے جزیرہ نما کے اندر، یہ سب کے سب اسلامی تہذیب کا گہوارہ اور ایک عظیم اسلامی مملکت، لیکن یہ کہ وہاں مسلمان کا نام و نشان تک ختم ہو، یہ ہے گویا کہ 15ویں صدی کا آخر۔ یہاں سے پھر 1498 میں وہ راستہ تلاش کر لیا ہندوستان کے لیے اور مشرقی جزائر کے لیے واسکو ڈی گاما نے، اس لیے کہ درمیان میں تو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ موجود تھی، بہت بڑی رکاوٹ، یوں سمجھیے کہ لینڈ روٹ جو ہے وہ تو رکا ہوا تھا، شمالی افریقہ کے راستے سے یہ اسلام پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے عالم اسلام پر، نہ یہ مڈل ایسٹ کے راستے سے آ سکتے تھے، اس لیے کہ ترک کھڑے ہوئے تھے یہاں پر عالم اسلام کے محافظ بن کر۔ لہذا راستہ جو لیا اس امپیریلزم نے وہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، یہ پورا افریقہ کا مغربی ساحل، اور وہاں سے پھر جنوب سے آ کر اور پھر آگے بڑھ کر اور پھر مشرق کی طرف، یہ امپیریلزم کا سیلاب آیا ہے 16ویں صدی عیسوی میں، اور اس کا جو ہے انگریز بھی آئے اور فرانسیسی بھی آئے اور ڈچ بھی آئے اور پرتگیز بھی آئے، یہ مختلف جو ہے، اٹلی بیچارہ جو ہے وہ صرف تھوڑا سا نیچے اتر کر، اور وہ صرف شمالی افریقہ تک رہا ہے، اس سے آگے اٹالینز کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ یہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے آ کر عالم اسلام کا جو مشرقی بازو ہے پہلے وہاں تسلط قائم کیا، رفتہ رفتہ یہ تسلط بڑھا۔ 200 سال قبل آج سے ہماری ایک عظیم مملکت ہندوستان کی مملکت، 600 برس تو ہماری سالڈ حکومت نہیں ہے یہاں پر پورے برے صغیر پر، ورنہ یہ کہ ویسے تو یہ زمانہ جو ہے تقریباً لگ بھگ 1000 برس کا بنتا ہے، اس لیے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے، یہ سکوت ڈھاکہ جو ہے سکوت غرناطہ سے کم منحوس واقعہ نہیں ہماری تاریخ میں۔ بہرحال 200 برس پہلے یہ ہو چکا تھا، اس صدی کے آغاز میں وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا معاملہ، جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، پورے عالم عرب کے ٹکڑے کر دیے گئے، شمالی افریقہ کے ٹکڑے ہو گئے، یہ اطالویوں کا ہے، یہ فرانسیسیوں کا ہے، یہ برطانویوں کا ہے، یہ فلاں لے جائے، یہ فلاں لے جائے۔ حضور نے ایک جو پیشن گوئی کی تھی اس کا ظہور ہوا، حضور نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ اے مسلمانوں، تم پر اقوام عالم ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ کوئی کھانا کھلانے والی دسترخوان پہ کھانا رکھ کر پھر کہا کرتی ہے کہ آئیے تشریف لائیں۔ اس طریقے سے عالم اسلام جو ہے وہ ایک لقمہ تر بن جائے گا اقوام عالم۔ بہرحال یہ تو ہے اس امپیریلزم کا سیاسی مسئلہ، اس پر میں بحث اس وقت نہیں کرنا چاہتا، یہ پھر علیحدہ بات ہو جائے گی، لیکن اس کے جلاؤ میں آیا علمی غلبہ، ایک علمی چیلنج، ایک نئی سائنس، ایک نیا فلسفہ، نئے نظریات۔ یہ جو نیا نظریہ ہے یہ ہے در حقیقت کے جو میرے اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے، یہ آیا کس طرح، جب سیاسی غلبہ ہو گیا تو ہم تو بیچارے مرعوب تھے، مغلوب تھے، انگریز سے شکست خوردہ، مغربی اقوام آ گئی، ان سے ہم بہت مرعوب، لہذا جب ان کے نظریات آئے، ان کی تہذیب آئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، ہم نے یہی سمجھا کہ پینٹ پہننے میں یقیناً کو بہت بڑی خوبی ہوگی، اس لیے کہ اتنی جو دنیا میں سربراہ مردہ اقوام ہے وہ پینٹیں پہنتی ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی، یہاں تک بھی ہم نے سمجھا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بھی یقیناً کوئی حکمت ہوگی، جب انگریز کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے تو یہ کام بھی تو آخر، اتنی اعلیٰ قوم، اتنی اونچی قوم۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جس کو شکست خوردہ ذہنیت کہتے ہیں، جب کس درجے تک آ گئی ہمارے اندر، تو پھر ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے افکار، اور اس مرتبہ سائنس جو ہے وہ بہت مسلح ہو کر آئی تھی، اس لیے کہ یونان کے دور تک سائنس جو ہے وہ ابھی بالکل ابتدائی دور میں تھی، نظریاتی سطح پر تھی، اس کے الف بیتے ابھی بن رہے تھے۔ یہ سائنس جو آئی ہے یہ ایجادات کے ساتھ آئی، اس سائنس نے ریلیں ایجاد کر لی تھی، اس سائنس نے بڑا چیز ایجاد کر لی، اس نے بارود کا استعمال ایجاد کیا، اس نے توپیں بنائی، اس نے بندوقیں بنائی، یہ سائنس جو ہے اس کے ہوائی جہاز بنائے۔ تو یہ سائنس جو آئی ہے یہ اس درجے مرعوب کن تھی کہ عالم اسلام پر ان کا ایسا ذہنی غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان کے نظریات کو، ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کے اندر اگر خود اعتمادی کی کیفیت ہو تو وہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو دیکھ بھال کر کرتا ہے، اس میں کتنا حصہ صحیح ہے کتنا غلط ہے، ثم کفا داما قدر، جو صحیح ہے وہ لے لو، جو غلط ہے چھوڑ دو. لیکن جب آدمی مرعوب ہو جائے تو اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ جس کا روب اس پر کاری اس کی ہر چیز اسے اچھی لگے. لہذا ہم نے ہر چیز جو ہے وہ اکبر الہبادی نے اس پر پپتیاں جس کی ہے، جو ہماری ذہنیت اس دور میں بن گئی تھی. چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. یہ پانیئر جو ہے یہ انگریزی اخبار تھا، تو جو ہمارے اردو اخبارات ہوتے تھے ان کی باتوں پر تو لوگ اعتماد نہیں کرتے تھے کہ آج میں پتہ نہیں صحیح ہے، لیکن پانیئر میں آ گیا ہے تو آپ کو بات بالکل صحیح ہے. یعنی انگریزی کا اتنا غلبہ، اور ہمارے ہاں کی مصنوعات وغیرہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کجا وہ دور کے وہ ڈھاکے کی ململ دنیا بھر میں مشہور تھی، کجا یہ کہ مانچیسٹر کا کپڑا ہمارا شروع ہوا. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا وہ ہماری ساری جو یہاں کی جتنے بھی دستکار تھے وہ ختم ہوا، معاملہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی، اور غلبہ جو ہے باہر کا ہوا. تو چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چلے. اسی طریقے سے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، کیونکہ آج میں نے رومی کا ذکر بھی تفصیل سے کر دیا ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا، کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا. اب کون جانتا ہے رومی کس بھلا کا نام ہے، غالب کس اور غزالی کسے کہتے تھے. ہمارے پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، پی ایچ ڈیز جو میکگل سے آ کر ڈاکٹریٹ کر کے آ رہے ہیں، اسلامیات پڑھتے جا کر کینیڈا کی میکگل یونیورسٹی، یہودی اساتذہ کے زیر نگرانی ریسرچ کرتے ہیں اسلام پر، اور وہاں سے پی ایچ ڈی لے کر آتے ہیں. اور ہمارے یہاں کے جو سرکاری محکمے فنون میں ظاہر کرتے ہیں ان کی پذیرائی ہے. وہ چاہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تھے تو وہ بھی میکگل کے سند یافتہ تھے اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، اور بھی کوئی ہو وہاں سے آئے ہوئے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب غزالی کا رومی کا دور ختم ہوا. غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمے اسپینسروں مل ہے. اب تو اسپینسر کو جانتے ہیں، مل کو جانتے ہیں، جان سٹورٹ مل، اس کے بارے میں اب ہمارے جو ہے طالب یافتہ لوگ جو ان سے پوچھے. لیکن غزالی کیا کہتا تھا، رومی کیا کہتا تھا، کیا راگ الاپے اس سے، اس کا کسی کیا پتا. یہ دور ہے اصل میں وہ خطرناک پہلو. خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو امپیریلزم تھا، سیاسی بالا دستی، اس کا تو دور کچھ ختم بھی ہو گیا. کہنے کو ہم آزاد ہو چکے اور اب ہمارے اوپر انگریز کی حکومت نہیں ہے، پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا. فرانسیسی بھی گئے اور اطالوی بھی گئے اور ولندیزی بھی گئے اور پورٹوگیز بھی گئے، سب گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو علمی غلبہ ہے وہ جو کا تو پائے، تہذیبی غلبہ جو کا تو پائے، نظریاتی سطح پر ہماری مرعوبیت اور مغلوبیت جو کی تو ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج ہی ہمارا نوجوان وہاں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں سے سند لے کر آتا ہے. اور تو خیر چھوڑیے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، الیکٹرانکس میں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، فلاں میں فلاں میں، وہ تو وہاں سے لائے، اسلامیات کی ڈگری وہاں سے لے کر آتا. تو یہ جو ہماری ذہنی غلامی ہے، بدقسمتی سے اس دور میں تاحال سوائے ایک شخص کے، اور وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے، اور کوئی نہ غزالی ابھی تک پیدا ہو سکا ہے، نہ کوئی رومی پیدا ہو. نہیں، نہ غزالی نہ ابن تیمیہ. رومی کا تو میں کہتا ہوں کہ ایک بدل ہے کہ جو علامہ اقبال کی شخص میں اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو عطا کر دیا. میں نے جو ایک تقریر تھی ایجوکیشن کالج میں نے کبھی کی تھی، پھر مرتب کر کے اس کو شائع کر دیا تھا، علامہ اقبال اور ہم، میں نے اس پر تفصیل سے یہ بات جو ہے بیان کی ہے کہ دین کو نظریاتی سطح پر، لیکن یہ جان لیجئے کہ ایک ہے نظریہ جو کہ خالص فلسفے کی زبان میں سامنے آئے، ایک یہ کہ صحیح نظریے کو آپ اشعار کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھیں. تو اشعار کو جب آپ ذریعہ بنائیں گے تو اسے فلسفہ نہیں کہا جائے گا، چاہے اس میں فلسفہ ہو. قرآن میں بھی فلسفہ ہے، لیکن قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فلسفے کی اپنی اصطلاحات میں، اس کی اپنی منطقی جو بھی اسلوب استدلال ہوتا ہے اس میں نہیں ہے. فلسفہ موجود ہے، صحیح ترین فلسفہ، بہترین فلسفہ، اعلیٰ ترین فلسفہ موجود ہے، لیکن وہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے. اسی طریقے سے رومی کو آپ فلسفی نہیں کہیں گے. انہوں نے قرآن مجید کی تعبیر فارسی زبان میں اور فارسی شاعری میں، جو کہ اس زمانے میں عالم اسلام کے وسیع رقبے پر سرکاری زبان فارسی زبان تھی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. عربی زبان سرکاری زبان نہیں رہی، ہندوستان میں بھی کبھی سرکاری زبان مسلمانوں کے دور حکومت میں عربی نہیں رہی ہے، فارسی رہی. اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رہے قسمت کے کھیل. تو فارسی کا پڑھنا اس زمانے میں ایسا تھا جیسے آج کل انگریزی کا پڑھنا، کیونکہ سرکاری زبان فارسی تھی. لہذا اس زبان میں قرآن کے حقائق کو شعر کے ذریعے سے مولانا روم نے پیش کیا، اور میں یقیناً اس بات کو صحیح تسلیم کرتا ہوں، کہیں کہیں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ شعر جو کہا گیا ان کے بارے میں کہ ہست قرآن در زبان پہلوی مثنوی مولوی مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ درست ہے، غلط نہیں. اور اسی طریقے سے اس دور میں علامہ اقبال کا وہ مقام ہے، میں ٹنکے کی چوٹ کروں کہ اسلام کے حقائق کو شعر کے ذریعے سے ایک جذباتی انداز میں کہ جو آپ کے دل کو اپیل کرے، وہ عقل والی بات جو ہے وہ فلسفے کی بات جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ حرف پیشہ پیش کہا ہے. بہرحال کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں، کسی تابعی سے ثابت نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ پلی جو لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اکابر نے اپنے تجربے میں ان کو مفید پایا. ٹھیک ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن یہ مانیے کہ یہ مسنون نہیں ہے، یہ اسوہ محمد کے مطابق نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ محمد نے تزکیہ نہیں کیا؟ وہاں تو آتا ہی ہے یتلو علیہم آیات ہی کے بعد تزکیہ، یہ زکیہم. یہ تزکیے کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت کا مدار، تبلیغ کا مدار، تذکیر، انذار، تبشیر، اس کا تو آپ نے سمجھ لیا، قرآن ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے. ذرا یہ معاملہ تھوڑا سا باریک ہے. تذکیے اور تربیت کے لیے بھی اس کے سوا آپ کو کچھ مطلوب. قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ذکر یہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جو ذکر اس کو بائی پاس کرے گا وہ غیر مسنون ہے، کم سے کم میں یہ کہوں گا. جو امراض قلبیہ اور صدریہ کا علاج اس سے علیحدہ علیحدہ کریں گے وہ اسوہ رسول نہیں ہے، مؤثر ہوا کرے، اس نقشے سے ہٹا ہوا. ان حقائق کو اس زمانے میں، جیسا کہ اور بہت سے قرآنی حقائق کو علامہ اقبال نے سمجھا، ان کو بھی خوب سمجھا. دیکھیے، ایک چیز ہے واعظ. واعظ ہمارے ہاں اب گالی بن گیا. کسی کا واعظ کہہ رہے ہیں، بڑی ہلکی سی حرکت ہے، گھٹیا سی بات کر رہے ہیں. یہ ایک دور کی چھاپ ہوتی ہے. ایک زمانے میں واعظ ہوتے تھے، بڑے مؤثر ہوتے تھے. انسان اٹھتا تھا تو دلو اپنی روح کے اندر کچھ ایک نئی روشنی دے کر، جذبات کے اندر ایک جلا پا کر اٹھتا تھا. اب یہ واعظ گالی ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں ہماری اپنی یادداشت میں بھی جو واعظ ہوتے تھے اس میں قرآن نہیں ہوتا تھا. اکثر واعظ جو ہیں وہ مثنوی مولوی مانوی کی بنیاد پر ہوتے تھے. اس کی بھی تاثیر تھی، اس کا انکار نہیں، تاثیر ہوتی تھی، لیکن یہ کہ خاص انداز میں وہ مثنوی کو پڑھنا، اس سے پھر بات کو آگے چلانا، یہ ہمارے ہاں میری ہوش کے اندر بڑے بچپن کے زمانے میں مجھے یاد ہے واعظ میں نے سنے. قرآن کہتا ہے کہ موعظہ یہ ہے، واعظ یہ ہے، نصیحت یہ ہے، دلوں میں اترنے والی چیز یہ ہے، جذبات کو جلا بخشنے والی چیز یہ ہے. قد جاتکم موعظۃ من ربکم. اقبال نے لکھا او پس تو حرفے او بلند، الفاظ بڑے بھاری برکم، مانی تلاش کرو تو نہیں نہیں، ایک دھواں دھار ہے بات، اندر کچھ نہیں. اب خطیب و دیلمی گفتارے ہوں، با ضعیف و ساز و مرسل کارے ہوں. اپنے واعظ کے لیے کوئی لائیں گے تو کوئی ضعیف حدیث کہیں سے لے آئیں گے. واعظوں کی بڑی کمزوری مانی گئی ہے، سب ان کے واعظوں میں کمزور حدیثیں ہوتی ہیں. امام غزالی اس سے نہیں بچے، ضعیف احادیث. احیاء جیسی کتاب، اگرچہ اس میں یہ بات ہے کہ وہ کسی موضوع پر آٹھ حدیثیں صحیح لے آئیں گے، دو تین اور جوڑ دیں گے، وہ ضعیف ہوں گی. وہ پتہ نہیں جی ان کا بھرتا نہیں تھا کہ تاک میں دلیلیں اور دوں، حالانکہ وہ بات ثابت ہو جاتی تھی صحیح احادیث سے بھی، اس کے بعد وہ کچھ ضعیف حدیثیں مل جاتی. لیکن عام دبارے واعظ ہیں، ان کی تقریروں میں جو ضعیف حدیثیں آئیں گے ضعیف آئیں گے. وہ خطیب بغدادی کی ہوگی یا دہلمی کی ہوگی، وہ شاذ ہوگی یا مرسل ہوگی یا ضعیف ہوگی. از خطیب و دیلمی گفتارے ہوں اور با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی چیز سے اسے اعتنا نہیں ہے تو وہ یہ قرآن ہے. دیکھیے، میں ابھی کراچی میں بات کیا کہ آیا، مجھے یاد آ گئی، محفل سماع محمد کی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن اس میں کیا سنا جاتا تھا؟ قرآن. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا.
حدیث صحیح موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کر کے حضور نے کہا ہمیں قرآن سناؤ، اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر اور لطف آتا. اور آپ نے سورہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، 41ویں آیت پر آئے تو حضور نے روکا، بس کرو بس کرو، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ ہے سماع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعظ کا مقصد کیا ہے؟ جذبات کے اندر ایک حرارت پیدا کرنی. تو قرآن سے نہیں ہوتی. اسی طریقے سے تزکیہ نفس، اس کے لیے تو غالباً یہ دنیا کی ناکام ترین کتاب سمجھی گئی، نعوذ باللہ من ذالک. سب سے زیادہ ناقدری قرآن کی جو ہوئی ہے وہ اس کوچے میں آ کر ہوئی. صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی دردلش، در نمی سعادت بقرآن.
لیکن یہ کہ جہاں تک شاعری کی زبان میں قرآن کے حقائق کو بیان کرنے کا کام ہے، جو آج سے یوں سمجھیے کہ 700-800 سال قبل جو کام کیا تھا مولانا روم نے، بین ہی وہی کام اس صدی میں علامہ اقبال نے کیا. تو اس صفحے سے تو میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام میں رومی ثانی کو یقیناً پیدا ہوا، لیکن ابھی ابن تیمیہ اور غزالی کی جگہ خالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ نیا ریشنلزم آیا، جسے میں سائنٹیفک ریشنلزم کہتا ہوں، تو ہمارے ہاں ایک جدید معتزلہ بھی پیدا ہو گئے. جیسے اس دور میں ایرانین ریشنلزم کے نتیجے میں معتزلہ پیدا ہوئے، واصل بن عطا ان کا امام تھا، امام اعتدال، اور اس کے بعد وہ گاڑی آگے چلی. ایسے ہی ہمارے ہاں معتزلہ پیدا ہوئے ہیں، اور اس دور کا معتزلہ کا امام وہ سر سید احمد خان تھے. انہوں نے سائنس کے بالہ دستی کو برقرار رکھ کر دینی عقائد کی جو ہے وہ توجیہ کرنے کی کوشش کی، سائنٹیفک، اس کی ایسی ایکسپلینیشنز کے جو ایک سائنٹیفک مائنڈ کو اپیل کر سکے. مثلا یہ معراجی کا معاملہ ہے. اب کیسے آدمی مانتا کہ کوئی شخص اپنے جسم کے ساتھ، یہ تو آپ کہیں صاحب خواب کسی نے دیکھا تو ٹھیک ہے، خواب میں تو آپ امریکہ کی سیر کر کے آ سکتے ہیں، کوئی وقت نہیں لگے گا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو آپ اگر خواب میں واشنگٹن ہو آئے اور واپس آ جائے تو کوئی جسم، یعنی یہ تو سمجھ میں آ جائے گا. تو انہوں نے توجہ کی یہ خواب ہے یا روحانی تجربہ ہے، اس کو مادی جسد کے ساتھ ماننا غلط ہے، اس لیے کہ وہ اس جدید سائنٹیفک میکنزم میں فٹ نہیں رہتا. اسی طریقے سے معجزات یہ خامخواہ مولویوں نے گھڑ لیے ہیں. یہ واقعات اس طرح نہیں ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا سمندر پھٹ جائے ایک عصا کی ضرب سے؟ اصل میں تو مد و جزر کا معاملہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، دریا جزر پر تھا، سمندر جو ہے وہ جزر پر آیا ہوا تھا. لیکن یہ کہ جب ٹائر جو ہے بلند تھی، وہ وقت ہوا بدقسمتی سے فرعون اس وقت آیا، وہ غرق ہو گیا. تو یہ جو سائنٹیفک توجیحات ہیں، یہ در حقیقت کیوں کی، یعنی سر سید سے مجھے ہمدردی ہے، وہ ایک محکوم قوم کے فرد تھے، ایک حاکم قوم کے ساتھ سابقہ. اس کے باوجود سر سید نے بعض چیزوں کے اندر جو استقامت دکھائی ہے، میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی بڑی عظمت ہے. پردے کے موضوع پر ان کی استقامت بہت شدید ہے، عورتوں کے مسائل میں ان کی استقامت بہت شدید ہے. میں نے ممتاز علی کو جو انہوں نے جملہ کہا تھا پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا، کہ ممتاز علی ہماری حکومت ختم ہو گئی، ہماری تہذیب ختم ہو گئی، کیا آپ عورتیں بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی؟ تم یہ کیا فلسفے نئے بگاڑنے لگے ہو؟ یہ ممتاز علی کو اس طریقے سے کہا تھا سر سید. اور لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی اس دور کا، وہ ملنا چاہتا ہے، لیکن سر سید نے انکار کر دیا، وہ نہیں ملنا چاہتا، اس کی بیوی کہ میری بیوی جو ہے آپ کے ہاں خواتین سے ملنا چاہتی ہے. تو کہا کہ نہیں، ہماری خواتین بھی ان خواتین سے پردہ کرتی ہیں کہ جو خود پردہ نہیں کرتی. یہ عالم ہے سر سید. لیکن یہ کہ ان عقائد کے معاملہ عملی اعتبار سے وہ شخص بہت پختہ تھا، نماز، روزہ، اسی طریقے سے شاید دینی میں یہ داڑھی، ان تمام چیزوں میں آپ کو بالوں میں نظر آتا ہے شکل سے ایک انسان کے کیا ہے. اسی سے اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ یقیناً بہت ہی مضبوط شخصیت. لیکن عقائد کی توجیہ اس علمی سطح پر جو انہوں نے کی ہے، اس کی وجہ سے میں انہیں معتزلہ کے خانے میں رکھتا ہوں. مسئلہ تو یہی ہوا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے خوارج جو تھے, خوارج بڑے متقی لوگ تھے, بڑے متدین لوگ تھے, بڑے نمازی, بڑے پرہیزگار. ایک معاملے میں ان سے خطا ہوئی, انہوں نے کہا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہے, جب کافر ہے تو واجب القتل ہے, پھر اس کا مال بھی حلال ہے اگر آپ نے اس کو قتل کر کے اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت ہے. ایک غلطی ہو گئی, گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دی, حالانکہ گناہ کبیرہ کرنے والا بھی کافر نہیں ہوتا. ایک حقیقت ایمان تو اس کے دل سے اس وقت نکل جاتی ہے, قانونی طور پر وہ مسلمان رہتا. تو ایک ہی غلطی ہوا کرتی ہے, اسی غلطی کے پھر عظیم لوگ جو ہوتے ہیں بڑے لوگ, ان کی کوئی ایک ہی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جس سے در حقیقت بہت دور تک رسائی پہنچتے. تو سر سید احمد خان کا معاملہ کیونکہ یہ کنٹروورشیل ہو جاتا ہے, اور بہت سے لوگ ہمارے ہاں کالجوں یونیورسٹیوں سے جو پڑھے ہیں, مسلم لیگ کا یہ پورا کا پورا جو اٹھان ہوا ہے, یہ تو علی گڑھ کی تحریک کا تو ایکسپینشن ہے, یہ اسی کی توسیع ہے, اور سر سید اس کے بابا آدم ہے, اس کے مؤسس ہیں, اس کا آغاز کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے لوگوں کو پسند نہیں آتا, لیکن یہ کہ میں ہمیشہ یہ مذاق اس لیے کرتا ہوں کہ ایک پہلو ہے ان کا یہ کہ جو در حقیقت اعتزال جدید جو ہے اس کے امام اس دور میں سر سید احمد خان ہیں, اور اسی کی یہ شاخیں ہیں جو غلام احمد, یہ پرویز صاحب, یا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, یا یہ اور جتنے بھی یہ جو ریشنلسٹ قسم کی اقلیت پرستانہ انداز میں اسلام کی توجیہ کرنے کی کوشش کرنا, یہ جو ہمارے یہاں فضا چل رہی ہے کہ صاحب کیسے ہو سکتا ہے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر, بعض عورتیں بڑی جینیس ہوتی ہیں اور بعض مرد بالکل کودن ہوتے ہیں, بات صحیح ہے, لیکن سوال یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی, لیکن بات یہ کہ آپ تسلیم کرنے کے لیے ذہن آمادہ نہیں, دوڑیں گے لپکیں گے, کوئی چالولا لنگڑا قسم کا دانشور ہو, کوئی جھوٹی موٹی کہیں سے دلیل لاتے تو آدمی لپکتے تھے, لو اس کو کہ یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق بات کر رہا ہے. یہ عورت اور مرد کی دیت کیسے برابر نہیں ہوگی, کیا انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ بدل جائے گی؟ لہذا کوئی دانشور کوئی اگر کوئی بات کہہ دے بے بنیاد بے تکی تو اس کی طرف بھی توجہ ہو جائے گی, اس کو سہارا دیا جائے گا, اس کو ابھارا جائے گا, اس کی شخصیت بلڈ اپ کی جائے گی, اس لیے کہ وہ زمانے کی اس روش کے مطابق. یہ ہے اصل میں وہ ریشنلزم جو ابھی تک ہمارے ذہنوں پر مسلط ہے. ہمارے علماء کرام نے اس دور میں, اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ خاص طور پہ برے صغیر پاک اور ہند, یہ دو ملک ہیں تہذیبی اعتبار سے ابھی تک ہمارے مسلمان بھائی وہاں جو ہیں ان کی, اور تہذیبی اعتبار سے ہماری تہذیب میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے خوشحالی یہاں زیادہ ہے, وہاں مسلمان اتنا خوشحال نہیں ہے, یہاں ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے زندگی کا, لہذا ہم ڈھیلے ہو گئے ہیں, وہاں ہر آن ان کے لیے چیلنج ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے, آج ہی کہہ رہے تھے کہ وہاں کا مسلمان ہر وقت سر پر کفن باندھ کر جو ہے وہ رہتا ہے, لیکن ہر وقت اس کے لیے چیلنج ہے. اس اعتبار سے دینی پہلو سے وہ ہم سے بہت بہتر ہے کہ اس طرح کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان ڈھیلا نہیں ہوتا, پھر وہ چوکس اور چوکنا ہوتا ہے. کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جہاں آسان ہو جاتا ہے معاملہ, بڑا پیارا مصرع ہے کہ جینا وہی مشکل ہوتا ہے مشکل جہاں آسان ہوتی ہے, جہاں آسانی ہو جاتی ہے در حقیقت پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اس کے اندر جو قوا ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پھر حرکت نہیں رہتی, ڈارمنٹ ہو جاتی اس کی صلاحیتیں. جہاں چیلنج ہوگا اور ہر آن اسے ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوگا, اندر کی صلاحیتیں بیدار ہوں گی, فعال ہوں گی, بروئے کار آئے گی بارہ. لیکن تہذیبی اعتبار سے کوئی فرق نہیں, اس لیے میں ایک تہذیبی وحدت کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ یہ جو برے صغیر پاک و ہند کا جو ہمارا مسلمان معاشرہ تھا, اس کے علماء نے ایک خدمت کو بہت بڑی سر انجام دی ہے, وہ یہ کہ بہرحال قال اللہ قال رسول, بڑے بڑے مدرسے بنائے, علماء کی کھیپ جو ہے ہر سال نکل رہی ہے تاکہ مسجدوں کے اندر خطیب اور امام یہ موجود رہے, مسلمانوں کو مسئلہ بتانے والا تو کوئی ہو, مسلمانوں کے نکاح پڑھانے والے تو رہے, مسلمانوں کی میتوں کے نماز جنازہ ادا کرنے والے تو ہو. لہذا وہ جو ایک کلچرل اسلام ہے ہمارا, اس کا ایک ڈھانچہ برقرار رہا, مسجدیں آباد رہی, یہ بڑے باس پیمانے پر جو پروڈکشن ہوئی ہے علماء کی ان مدارس کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا احسان ہے, انہوں نے روکھی اور سوکھی کھا کر یہ خدمت سر انجام دی. ان کے لیے کوئی کہیں فنڈز نہیں تھے, کوئی سرکاری ادارے نہیں تھے, کوئی ان کے لیے گرانٹس نہیں تھی. ایک زمانہ وہ تھا سلطنت مغلیہ کے دوران کہ جہاں کہیں کوئی عالم دین باصلاحیت عمر آیا فوراً جاگیر کا پروانہ اس کے لیے آ گیا ہے. اب وہ ہر چیز سے فکر معاش سے بالکل آزاد ہو کر علمی کام کے اندر لگا ہوا ہے، یعنی اس کے پاس وہ جاگیر ہے، کھانے کو مل رہا ہے. یہ زمانہ وہ تھا کہ علماء نے فاقے کیے پانچ پانچ روپے تنخواہ کے اوپر، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اس زمانے میں پانچ پانچ سو کی آفر ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. بلکہ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامۃ الہند مولانا معین الدین اجمیری رحمتہ اللہ علیہ، جن کے شاگرد رشید میرے استاد رہے ہیں، ایک سال میں نے ان سے پڑھا ہے، مولانا منتخب الحق صاحب قادری جو کراچی میں اب بھی ہے، وہ اس زمانے میں اسلامک اسٹڈیز کے جو ہے ہیڈ تھے وہاں، ان کے یہ استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علامۃ الہند. ایک مرتبہ ان کے درس میں نظام حیدرآباد تک ادا کر بیٹھے رہے، انہوں نے توجہ بھی دیکھی کون آیا، خرابت کے گاؤں رکھ اس سے کیا دلچسپی ہے درد دے رہے. اس شخص نے اس وقت آفر کیے کہ میں پانچ ہزار روپے ماہانہ آپ کو دوں گا. تصور کیجئے آج سے پچاس سال پہلے، ساٹھ سال پہلے کا پانچ ہزار روپیہ. لیکن یہ کہ وہ مرد درویش وہاں سے ہلا گئے، تو یہ رہا ہے ہماری روایات ہے کہ لوگوں نے روکے سوکھے کھا کر، لیکن یہ کہ ٹاٹ پر بیٹھ کر یہ جو ٹوٹی ہوئی سفرے ہیں ان کے اوپر تعلیم و تدریس کے اس نظام کو برقرار ہے. تو یہ تو ہے ان کی عظمت کا بیان. لیکن جو سب سے بڑی کمزوری رہی وہ یہ کہ انہوں نے انگریزی پڑھ کر، جدید فلسفہ پڑھ کر، جدید معاشیات پڑھ کر، جدید سیاسیات پڑھ کر، پھر اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی. پڑھائی نہیں، نہ انگریزی پڑھی، نہ انگریزی علوم پڑھے، نہ سائنس پڑھی، نہ جدید نظریات پڑھے. انہیں کیا پتا برٹرنڈ رسل کس بلا کا نام ہے اور اس نے کیا ذہن گھول دیا ہے نوجوان نسل کے ذہنوں میں. انہیں کیا پتا ایگزسٹینشلزم کس چڑیا کا نام ہے، اور یہ پال سارٹرے کے ڈراموں اور ناولوں میں کس طرح کا زہر جو ہے وہ نوجوان نسل، پوری دنیا کے نوجوان نسل کے ذہنوں میں گھول دیا. انہیں کیا پتا، انہوں نے سوچے کی طرف رخ ہی نہیں کیا. لہذا غزالی کہاں سے آ جائے گا؟ غزالی تو وہ تھا جس نے وقت کے فلسفے کی جو ہے دتیاں بکھیری، لیکن کب؟ جبکہ اس فلسفے کو ماسٹر کیا پہلے، پہلے جو ہے اچھی طریقے سے اس پر حاوی ہوئے، اس کو پڑھا، پھر کہیں جا کر اس کا رد کیا. ابن تیمیہ کہاں سے آ جائیں گے جنہوں نے منطق اعلیٰ ترین سطح پر اس کو پڑھ کر پھر منطق کا رد کیا. یہ جگہیں ابھی تک خالی، یہ ہمارا میدان، اور جب تک اس میں کوئی کام نہیں ہو پائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سیاسی مہمیں اور کوئی اور کوششیں جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتی. یہ کہ ذہن کے اوپر جو ہے غلبہ مغرب کا، مغربی فکر کا، مغربی فلسفے کا، مغربی تہذیب کا، مغربی تمدن کا، وہ پورے طور کے اوپر برقرار. ایک چیلنج تو یہ ہے جو آج تک کوئی نہیں کیا گیا، اس میں بھی میں آپ سے عرض کر دوں، تھوڑا سا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صرف علامہ اقبال. ان کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کو میں کہا کرتا ہوں اس دور میں یہ پہلا کام ہے جو اس ڈائریکشن میں، اگرچہ اس میں بڑی بڑی غلطیاں ہیں. فلسفے کے میدان میں جب علامہ اقبال آئے ہیں تو جس شخص نے بھی پڑھا ہے ان کو وہ جانتا ہے کہ وہ علامہ اقبال نہیں ہے جو شاعری میں نظر آتے ہیں. اس علامہ اقبال میں، اس علامہ اقبال میں بڑا فرق ہے. یہ فلسفے کی زبان میں آ کر بات کرنی پڑے گی تو اس کی اصطلاحات کے اندر آپ کو جانا پڑے گا، اور پھر وہاں اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ آپ کو بات کر سکتے ہیں. کئی اس کے اندر بغالتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود اس موضوع پر بہرحال کام اگر کیا تو انہوں نے اور کسی نے، اوروں کو تو ابھی اس ضرورت کا احساس ہی نہیں. یعنی اب آپ اس کے نام کو، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایک تو حضرت شیخ علی حجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے نام سے میرے اوپر بڑا روب ہے. کشف المحجوب یہ نام بتا رہا ہے کس ذہنی سطح پر کوئی شخص جو کتاب لکھ رہا ہے. حجاب میں آئے ہوئے کو کھولنا، ہمارے دل محجوب ہیں، یہ حجاب میں آ گئے، ان پر سے پردے اٹھانا اس کتاب کا موضوع ہے. اسی طریقے سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ذرا اندازہ کیجیے ٹائٹل کا، وہ صرف چھ لیکچر تھے، بعد میں ایک اور کا اضافہ ہوا اس میں، از ریلیجن پاسبل، اس طرح وہ سات لیکچر بن گئے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بڑے بڑے اقبالی ہمارے ہاں ہیں، نامور اقبالی ہیں، ہیں بھی اور رہے بھی ہیں، بہت ہوتے ہیں. آج تک صرف اس کتاب کی ایک شرح کرنے کی کوشش کی سید تنظیم نیازی نے، لیکن وہ اتنی مشکل زبان میں ہے کہ انگریزی میں اس کتاب کا پڑھنا آسان ہے بنسبت اس اردو کے. وہ بڑی جناتی قسم کی اردو ہے جو انہوں نے لکھی. باقی یہ کہ کوئی واقعتاً اس کو قابل فہم اردو میں ترجمہ کرے، ترجمہ کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو. اصل مشکل کیا ہے کہ علامہ چونکہ عام مصنف نہیں ہے فلسفے کے میدان میں. دیکھیے فلسفہ جو سب ساری عمر پڑھاتا رہا ہو وہ جب لکھے گا تو اس کی شان کچھ اور ہوگی. علامہ فلسفے کے طالب علم رہے اور اس کے بعد تو آپ نے نہ فلسفہ پڑھایا نہ وہ آپ کا میدان کا. لہذا آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مثلا کسی کا ذکر کر دیا, فلاں نے یہ بات کہی ہے, کہاں کہیں ہے اس کا کوئی ریفرنس نہیں. اب وہ آتھر ہے, اس کی 20 کتابیں ہیں, اس میں اس کو تلاش کرنا ریفرنس کو کہ کون سی کتاب میں اس نے کہا. یہ جناب یہ بالکل جس طریقے سے کہ کوئی کان کھودنی پڑے کسی انسان کو وہ کام دیکھے تو کرنا پڑتا, اور یہ کوئی مشکل کام ہمارے یہاں کرنے کو تیار نہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا. بھائی کہاں کہہ دیا, کس نے کا کہہ دیا, کون سی کتاب نے کہا, کوئی اس کا حوالہ کہیں کچھ نہیں. صرف یہ اس طریقے سے آپ کو ایک ایک صفحے کے اوپر ریفرنس جو ہے ملتے چلے جاتے. لیکن یہ اس کے لیے محنت کرنا یہ آسان کام نہیں, اس لیے ہمارے یہاں کسی نے کیا نہیں. یہ کام ہے کہ جو کرنے کا ہے. بہرحال تو میں یہ کر دوں کہ ان کے بارے میں بھی 100% ان ریکنسٹرکشن کے خیالات سے میں متفق نہیں ہوں. نہیں ہمارے کے اس موضوع پر کام پہلا ہوئی. دوسرا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھی اگرچہ وہ علامہ اقبال سے بہت متاثر اور بہت ہی زیادہ ان کے قائل تھے, اور ان کی آخری کتاب جو انہوں نے زندگی میں تصنیف کی اس کا نام بھی حکمت اقبال ہے, ڈاکٹر رفیع الدین کا میں ذکر کر رہا ہوں, مرحوم و مقبول. انہوں نے بھی جو کام کیا, لیکن وہ عام طور پر اقبالی مشہور نہیں ہے. انہوں نے جو کام کیا آئیڈیالوجی آف دی فیوچر میں, یہ دوسری کتاب ہے کہ جو اس موضوع پر ہوئی. باقی یہ کہ ابھی اس میدان میں بہت بڑا کام کرنا جو ہے باقی ہے. کوئی غزالی اور کوئی ابن تیمیہ جو ہے اگر نہیں آئے گا کہ جو اس اعتماد کے ساتھ ان نئے نظریات پر, نئے خیالات پر, نئے افکار پر زد لگا سکے, اس وقت تک کہ اسلام کا احیاء جو ہے وہ اپنی منطقی انتہا کو کبھی نہیں پہنچ سکے. اس کے لیے علامہ اقبال کو دیکھ کے ایک عجیب خیال آیا تھا. آخر آپ کو معلوم ہے نا کہ پنیری آپ لگاتے ہیں کسی جگہ پر, پھر وہاں سے جو پودے بن جائیں سمل جائے انہیں کہیں اور لے جا کر لگا دیتے ہیں. تو ایک پنیری جو ہے اس کام کے لیے لگانے کے لیے ان کے ذہن میں تجویز آئی تھی, اور وہ تجویز تھی جس سے دار الاسلام کا ایک روپ دھارا تھا کہ پٹھان کوٹ سے ایک اسٹیشن پہلے سرنا اسٹیشن تھا, اس کے قریب یہ بستی آباد کی گئی. ان کے ایک عقیدت مند تھے چودھری نیاز علی خان مرحوم مقبول, پاکستان آ کر ان کا انتقال ہوا ہے, وہ جوہر آباد میں مدفون. ان سے انہوں نے کہا کہ کاش کہ کوئی ایسا ہوتا کہ کوئی ایسا ادارہ وجود میں آتا کہ جہاں گریجویٹس کو رکھ کر خود قرآن پڑھایا جائے. یہ جو دو علیحدہ علیحدہ شاخیں ہماری چل پڑی ہیں, کالج یونیورسٹی وہ ایک رخ پر اور دارالعلوم یہ دوسرے رخ پر, ان دونوں کو کیسے برج کریں, کس طریقے سے ان کو قریب لائے. تو اس کے لیے تجویز ذہن میں آئی. وہ چونکہ چودھری نیاز علی خان مرحوم وہ اسی وقت ریٹائر ہو کر آئے تھے, کچھ پیسے ویسے بھی بہت تھے, زمیندار بھی تھے, زمین ان کی اپنی, تو ان کا میں کرتا ہوں حضرت کے. انہوں نے زمین وقت کی, کچھ بلڈنگیں بنائی کہ یہ جگہ تو میں نے تیار کر دی, بعد میں آپ لائیے. تو علامہ مرحوم نے خط لکھوایا تھا اس وقت کے الازہر قاہرہ کی یونیورسٹی, پرانی ہزار سال پرانی یونیورسٹی, اس کے ریکٹر کو خط لکھوایا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عالم دین دیجئے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے, اور انگریزی اس کا میڈیم ہوتی ہے کہ وہ تو وہاں سے کوئی عربی پڑھتا ہوا آیا تو یہاں کیسے پڑھائے گا, انگریزی میں پڑھا سکے گریجویٹ کو قرآن اور قرآن پر مطمئن کر سکے. اب آپ غور کیجئے وہ خطوط بھی چھپے ہوئے ہیں. الازہر کے ریکٹر نے معذرت کی, ہاتھ جوڑ دیے کہ حضرت ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں جو گریجویٹس کو مطمئن کرے اسلام پر اور قرآن پر اور انگریزی میں قرآن پڑھا سکے, لہذا وہ اسکیم تو ٹھپ ہو گئی. پھر یہ کہ مولانا مودودی صاحب کے کچھ مضامین سے علامہ بہت متاثر ہوئے تھے, تو انہوں نے مولانا قدامت کی اس وقت تک ہوتے حیدرآباد دکن میں کہ آپ یہاں آئیے, پنجاب میں آ کے کام کیجئے, یہاں کی زمین زرخیز ہے, اگر آپ یہاں کام کریں گے تو کچھ نتائج نکلیں گے. تو خیر وہ مولانا آئے اور پھر وہ ان کا مرکز رہا, لیکن وہ جو اسکیم تھی کہ گریجویٹس کو رکھ کر قرآن پڑھایا جا سکے وہ شروع بھی نہ ہو سکے. میں صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے چونکہ بالکل اطلاع سے بارہا میں نے کہا ہے کہ میرے شعور کا آغاز جو ہے وہ علامہ اقبال کی بانگے درا. پانچویں جماعت میں اس کتاب کو پڑھتا تھا, کچھ سمجھتا تھا کچھ نہیں سمجھتا تھا, گنگناتا رہتا تھا, خوشلحانی سے پڑھتا تھا, راتوں کو اس کے شعر الاپتا رہتا تھا. وہ جو ایک ابتدائی ملازمت تھی, شاید یہ اسی کا ظہور ہے, بعد میں بھی آتا ہے کہ بہرحال اس ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ اب یہ قرآن اکیڈمی کے نام سے انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام اب وہ شکل کہ گریجویٹس ہوں, ایم اے ہوں, ایم ایس سی ہوں, وہ قرآن پڑھیں, وہ عربی پڑھیں, وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان میں سے ہو سکتا ہے 100 اگر نوجوان پڑھے تو شاید کوئی ایک دانہ ان میں سے کام کا نکل آئے. کہ وہ کام کا مراد کیا؟ کام تو سبھی ہیں. کس کام کا؟ کہ وہ علمی سطح پر کوئی انقلابی کام کر سکے کسی میدان میں، کوئی معاشیات میں، کوئی سیاسیات میں، کوئی فلسفے میں، کوئی سائیکالوجی میں، کوئی سوشالوجی میں، کوئی کام ایسا انقلابی کہ جو اس نہج کا ہو. اور اگر اس میں 1000-1500 نوجوان ہم نے کوئی تیار کر دیے، اگر اللہ نے توفیق دی، تو شاید ان میں کوئی ابن تیمیہ اور ان میں شاید کوئی غزالی جو ہے، شاید کہہ رہا ہوں. یہ تو یہ ہے نا کہ آدمی اس کو آپ کہتے ہیں ایم ہائی، مقصد تو اونچا رکھیے، باقی یہ کہ کہاں تک آپ پہنچ پائیں گے یہ تو جتنی آپ کے اندر استعداد اللہ نے رکھی ہے اور جتنے حالات کی موافقت ہوگی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے اندر استعداد ہے لیکن مواقع نہیں ملتے. ذہین ترین نوجوان پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہیں ترقی کر رہا، اس لیے کہ باپ جو ہے وہ نہیں سپورٹ کر سکا، ایجوکیشن کا سپورٹ نہیں ہو سکا. اور غبی ترین لوگ ہیں جن کو یہاں جگہ نہیں ملتی، وہ امریکہ لے جا کر ڈگریز لے کے آ جاتے. تو یہ تو مواقع کی بات نہیں ہے. پودا جو ہے صحیح ہے، بیج صحیح ہے، لیکن فضا میں اگر آکسیجن ہی نہیں تو کیسے چلے گا؟ اور اگر بیج دالدار ہے تو ویسے ختم ہو جائے. اس اعتبار سے دو شرطیں ہوتی ہیں کہ استعداد بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، خلوص بھی ہو، اخلاص بھی ہو، کام کرنے کا عزم بھی ہو، اور پھر حالات کی موافقت ہو، ریسپانس ملے، لوگ ساتھی بنے، اس کے لیے وسائل جو درکار ہیں وہ جمع ہو، اس کے تقاضے اور مقتضیات پورے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 1000 اگر نوجوان اس طرح کے کسی کورس میں سے نکل آئے تو شاید شاید کہ کوئی ابن تیمیہ، کوئی غزالی. بہرحال یہ دونوں سیٹیں ابھی تک خالی ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ جہاں تک رومی والا معاملہ ہے وہ علامہ اقبال کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ وہ کام تو انہوں نے کیا ہے. میں نے دھڑلے سے لکھا ہے رومی ثانی، وہ یقیناً رومی ثانی ہے اس دور کے، اور انہوں نے وہ حق ادا کر دیا. لیکن غزالی کا معاملہ اور ابن تیمیہ کا معاملہ ابھی برقرار ہے. یہ ایک قرض ہے امت مسلمہ پر. یہ جس طریقے سے کہ کوئی ایک نسل بعد نسل کو قرض منتقل ہوتا ہے، یہ ہر نسل کے بعد ہر آنے والی نسل پر اس امت کا ایک قرض ہے جو منتقل ہوا. لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم صرف کہیں گے ایک پنیری کسی شکل ہے یہ، کہ جو ہم نے اکیڈمی ہے اور اس کے یہ اسکالر کی اسکیم ہے اور فیلوز ہے، اور 2 سالہ ایک تدریسی کورس شروع کیا تھا، اس کا پھر 1-2 سالہ جو ہے اس کا اگلے سال کا داخلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں یا اس سے اگلے جمعے میں. اس کی رودات چھپی ہوئی آپ کو مل جائے گی. اور آگے کے لیے جو ہے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ کچھ نوجوان ہمت کریں، نکلے، اپنی زندگی کے 2 سال نکالیں اس کام کے. اور پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اس درجے قرآن مجید کی عظمت کا قائل بنا دے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہی کام کرنے کا ہے، زندگی میں کوئی اور کام کرنے میں لذت نہیں، اصل میں لذت اس کام کی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لے. تو ایک تو یہ مجھے عرض کرنا تھا کہ یہ کام کا حال ہمارے ہاں نہیں ہو پائے. دوسرا وہ کام جو کبھی کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام اس کام کے اعتبار سے بھی تاحال بالکل ناکام ثابت ہوئے ہیں کہ کوئی اس میدان میں بھی وقت کے تقاضے کو پورا کرنے والا سامنے نہیں آیا. اس لیے کہ فقہ کے معاملے میں جدید سائنس اور جدید ٹیکنالوجی نے بہت سے مسائل ایسے پیدا کر دیے ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے. اب ایک زمانے میں اونٹوں کا مسئلہ تھا، بار بار برداری کے لیے استعمال اگر ہو رہے ہو تو ان کے اوپر زکات نہیں ہے. اگر ویسے کسی نے اونٹ جو ہے ان کی پرورش کی ہے بیچنے کے لیے تو ان کے اوپر اونٹوں کے گلے ہیں ان کے اوپر زکات ہے، بار برداری کے اونٹ پر زکات نہیں ہے. تو کیا یہ 2-2 لاکھ 2.5-2.5 لاکھ کے ٹرک جو ہیں یہ بھی انہی پر قیاس کیے جائیں گے یا کوئی نیا حکم تلاش کرنا پڑے؟ اسی طریقے سے ترخان ہے، لوہار ہے، اس کے اوزار جو ہے مستثنا ہے زکات سے. تو کیا یہ بڑی بڑی جو کروڑوں روپے کی فیکٹریز لگتی ہیں، کارخانے لگتے ہیں، کیا یہ بھی اسی پر شمار کیے جائیں گے؟ اب یہ مسائل ہیں. ان مسائل کا حل تو ظاہر بات ہے امام ابو حنیفہ آپ کو نہیں دے سکتے تھے. یہ تو 1000 سال کے بعد ایک سچویشن کہ جو صنعتی انقلاب کے نتیجے میں صورت پیدا ہو گئی. اب یہی چاند کا مسئلہ ہر سال مصیبت ہے. بھائی چاند جو ہے وہ کس جگہ سے کس جگہ تک ایک جگہ کی رویت سوار ہوگی؟ کیسا عجیب تماشا ہے کہ ہمارے ایک شہر پاکستان کا جو آخری شہر ہو، کہ جو بلوچستان کے آخری سڑک پر ہو، وہاں چاند نظر آ جائے تو لاہور والوں کو بھی ماننا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر امرتسر میں نظر آ جائے تو منڈی مانے گیا میں کیا منتق ہے آپ؟ یہ ملکوں کی تقسیم شریعت میں کہا ہے؟ یہ تمام جو ہے معاملات کہ آپ نے ایک ملک کے نظام بنا دیا، اب آپ کے ہم مذاق اڑتے ہیں، امریکہ وغیرہ میں مذاق ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ان کی عیدیں دو ہو رہی ہیں، تین ہو رہی ہیں، ایک فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے، ایک وہاں کے لوگ کرتے ہیں، یہ تماشے ہیں اس وقت. میں ان مسائل پر نہیں بولتا اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہے اگر ان پر کوئی اس طرح کی گفتگو شروع ہو جائے تو کنفیوژن زیادہ بڑھے گا. اصل میں یہ فقہا کے کرنے کا کام، وہ ایک کاؤنسل بنا ہے. میں ذکر اصل میں کرنا چاہتا تھا کہ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو اس ضرورت کا احساس ہوا تھا. میرے نزدیک اس دور میں اس اعتبار سے جو حالات کے اور ضرورتوں کو کے تقاضوں کو سمجھنے والی شخصیت علماء نے ٹاپ کی پاکستان میں وہ مولانا یوسف بن نوری صاحب کی تھی. چنانچہ انہوں نے ایک مجلس علمی بنائی. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سب مرحوم ہو گئے رحمت اللہ علیہ ہو گئے، وہ ہوتے تھے، مولانا بن نوری ہوتے تھے، کچھ اور لوگ ہوتے تھے، کبھی کبھی مولانا اسلام الحق تھانوی صاحب بھی ہوتے تھے. تو یہ بیٹھ کر جو ہے گفتگویں کرتے تھے، ہر ہفتے ان کا ایک اجلاس ہوتا. لیکن چونکہ اس معاملے کے اندر خود ان حضرات کے مابین بھی باریکیوں میں جا کر اختلافات ہو جاتے ہیں، لہذا وہ گاڑی آگے چلی گئی اور یہ مسئلہ ابھی تک ٹھپ پڑا. یہ کام کرنے کا ہے حسن میں ہمارے علماء کا، جو کام اس وقت کیا. اب ہم صرف یہ کہ پدرم سلطان بوت امام ابو حنیفہ کے جتنی چاہے آپ مدعو ستائش کرتے رہے، لیکن سوال تو یہ کہ انہوں نے تو اپنے وقت کا چیلنج جو ہے وہ قبول کر کے اس کا جواب دیا تھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ پدرم سلطان بوت تھوڑا سے تم کہاؤ تم کیا کرتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک فرقے جعفری ہے، ان کا معاملہ علیحدہ ہے، انہوں نے اپنی تحریک چلائی ہوئی ہے، وہ تو بہرحال ایک سیاسی میدان کی بات ہے. اہل حدیث ہے، ان کا بھی ایک مسئلہ علیحدہ ہے. لیکن باقی تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 85% ہمارے ملک کی آبادی وہ تو حنفیوں کی ہے. تو جو حنفا جو یہاں پہ احناف کے فقہا ہیں وہ تو سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، وہ تو کوئی متفق علیہ رائے تھے، ان کے چوٹی کے لوگ جو اس کام کے اندر لگے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کام بھی ہمارے یہاں نہیں، اس میں بھی کسی کی کوئی رائے، کسی کو کوئی رائے، کوئی کسی کے فتوے پر چل رہا، کوئی کسی کے فتوے پر چل رہا. تو یہ تینوں کام جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کام جو ابن تیمیہ نے کیا تھا، وہ کام جو غزالی نے کیا تھا، وہ کام جو ان سے بھی کئی سو پہلے برس پہلے امام ابو حنیفہ نے کیا تھا، یہ تینوں چیلنج ہیں جو ہمیں بیٹ کرنے ہیں. اقبال کا میں اس اعتبار سے قائل ہوں، انہوں نے ایک میدان میں تو کام کیا، دوسرے میدان کی بھی ضرورت کا احساس ہوا. چنانچہ ریکنسٹرکشن کی تصنیف جو ہے وہ اس میدان کی ضرورت کا احساس ضرور ہے آغاز کر دیا ہوا، اور بڑے ہی ہمبل انداز میں انہوں نے اس کے دباسے میں لکھ دیا ہے کہ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے جو کچھ ان لیکچرز میں کہا ہے وہ حرف آخر ہے، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں کام ہونا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. عین ممکن ہے کہ آئندہ چل کر لوگ ان باتوں سے کہیں زیادہ صحیح باتیں کہہ سکے جو میں نے ان میں کہی. یہ ہے ان کی ہیومیلٹی ہے، تواضع ہے، اور یہی اس میدان کے اندر ہونا بھی چاہیے. لیکن بہرحال اس سے آگے جاتا کہ میں نے عرض کیا ڈاکٹر رفیع الدین، ان کی ایک کتاب کا میں نے تعارف پہلے آپ سے کرایا تھا، قرآن اور علم جدید، آئیڈیالوجی آف دی فیوچر، ثقیل کتاب ہے، لیکن جو حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں انہیں اس کو پڑھنا چاہیے. تیسرا کام میں نے عرض کیا کہ علماء کے کرنے کا یہ ہے کہ وہ فقہ میں ٹھیک ہے آپ اصول وہی رکھیں جو فقہ حنفی کے ہیں، مبادیات وہی ہوں کہ جو فقہ حنفی کی ہیں. اسی طریقے سے جو بھی عبادات وغیرہ میں جو باتیں کہی جا چکی ہیں اس میں کوئی نئے مسئلے پیدا نہیں ہوئے. وضو میں کیا چیزیں ضروری ہیں، وضو میں کیا فرائض ہیں، کیا اس کے مستحبات ہیں، یہ سب چیزیں رہیں گی جو کی تو. لیکن جدید مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں خدا کے لیے، ان کے لیے تو متفق علیہ کوئی رہنمائی جو ہے وہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے. یہ کام ہے اصل میں کہ جو کرنے کے ہیں، اور بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میدان میں جو تقاضا ہے حالات کا اس کا پورا کرنا تو درکنار، اس کی ضرورت کا بھی کوئی احساس کا حال نہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ نے کہ ایک طرف تو وہ قرآن مجید کی ایک بڑے پیمانے پر اس کے تعارف کی مہم شروع کی، قرآن کو لوگ پڑھیں تو صحیح، یہ تو سمجھ میں آئے کہ یہ پڑھنے کی شے ہے، سمجھنے کی چیز ہے، نہ وہ بند کر کے رکھا رہے اور نہ یہ کہ اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھ لیا جائے. یہ میں نہیں کہتا کہ جو ثواب کے لیے پڑھتا اسے ثواب نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اصل مقصد اس کا نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے؟ وہ دلوں کو تالوں کو کھولنا یہ پہلا کام. میں میں اللہ کا فضل سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ اس نے مجھے اس کی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں توفیق دی. پھر یہ کہ وہ کام جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, میں اپنے ساتھیوں کا, معاونین کا, جنہوں نے اس میں میرا ہاتھ بٹایا ہے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اصلاً اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کسی کے دل میں تعاون کا جذبہ بھی پیدا ہوا تو وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے, لہذا شکر تو حقیقی وہ اللہ کے لیے کہ بہرحال وہ ایک ادارہ بنا ہے, اکیڈمی ہے, کچھ نہ کچھ گاڑی اس کی شروع ہو گئی, لطف یہ کہ اس پر چیلے گولیاں ہوتی ہیں, یہ کیا انہوں نے شروع کر دیا ہے, کیا دو سالہ کورس ہے, اخبارات میں خطوط آ رہے ہیں, مذاق ہو رہا ہے, استحضاء ہو رہا ہے, تمسخر ہو رہا ہے, لیکن بہرحال میرے سامنے تو یہ ہے کہ تمسخر اگر محمد رسول اللہ کا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اگر ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے, کہ یہ تو در حقیقت اسراء کے سنگھائے میل ہیں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں سیدھے راستے پر ہیں, صحیح راستے پر ہیں, جس راستے پر حضور کا استحضاء ہوا ہے معلوم ہوا ہم اسی راستے پر ہیں کہ آج ہمارا بھی استحضاء ہوا. بہرحال اس کے لیے اکیڈمی وغیرہ کا کام شروع کیا. میرا ایک کتاب کا ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. در حقیقت یہ پوری بات جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے, خاص طور پر اس کا جو آخری حصہ ہے کہ یہ مغرب کا چیلنج کیا تھا, اس وقت ذہنی اور فکری فضا کیا ہے پوری دنیا میں, اور اس کا چیلنج جو ہے وہ کس طریقے سے میٹ کیا جا سکتا ہے, اسی میں یہ قرآن اکیڈمی کی اسکیم تھی. یہ سن 67 میں نے مضمون لکھا تھا, اندازہ کیجئے کہ مجھے 18 سال ہو گئے, لیکن بہرحال اس کام کے اندر یہ 18 سال گزرے ہیں. شادم زندگی خیش کے کارے کردم, میں مطمئن ہوں کہ میں نے وہ کام جو ہے وہ صحیح نہج پر کیا. وہ کتاب کیا اسلام کی نشت ثانیہ, جنہیں میری آج کی گفتگو سے دلچسپی ہوئی ہو وہ اس کتاب سے کا مطالعہ کر. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی پر ہوں, اب میں یہ یوں نہ سمجھیے کہ میں اپنی تعریف کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, تشویق پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ شخص جو لوگ ان سے جانتے ہیں انہیں ان سے واقف ہیں, وہ تقریباً 90 برس کی عمر میں دنیا سے گئے اور اس میں کم سے کم ان کے جو 75 برس ہیں وہ پڑھنے میں گزرے, کام اور کوئی کیا نہیں, نہ شادی کی, نہ جورو نہ جاتا اور کتابوں سے ناتا, وہ نام سے تو خدا ہوا یا نہیں ہوا وہ دوسری بات ہے, کتابوں سے ناتا رہا قائم. اس شخص نے اس مضمون کو پڑھ کر یہ کہا تھا کہ کم سے کم ہندوستان میں پچھلے 50 برس میں جو مذہبی لٹریچر تیار ہوا ہے اس کا ایک ایک حرف میں نے پڑھا ہے, لیکن اس جیسی کوئی تحریر میری نگاہ سے نہیں. اس پر انہوں نے 20 صفحے کا مقالہ لکھا تھا تائید کا, جس میں جدید مغربی فکر کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, اس کے کیا اسکول آف تھاٹ ہیں, پاپائیت کا کیا نظام تھا, وہ جو باتیں میں نے آج کچھ بیان کی ہیں آپ کے سامنے. 20 صفحے کا وہ مقالہ شائع ہوا. پہلے تو میں نے نشت ثانیہ کے ساتھ ہی اسے شائع کیا تھا, لیکن اس کے بعد وہ حکمت قرآن میں ابھی چند مہینے پہلے دسمبر کے پرچے میں آیا. پھر ایک خط انہوں نے لکھا تھا میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار کو کہ میری زندگی میں میرے سامنے اپنی زندگی کے دوران یہ 3 چیلنج ہیں کہ جو مغرب نے مسلمانوں کو دیے ہیں, 3 بڑے بڑے چیلنج کہ علمی سطح پر ان چیزوں کا مقابلہ کرو اور جواب دو. تو یورپ آج بےتاب ہے کسی مذہب کو اختیار کرنے کے لیے, لیکن یوں ہی نہیں کرے گا, کرے گا اس وقت جب کہ تم ان 3 چیلنجوں کا جواب دے سکو. آج تک وہ بھی امت کے ذمے قرض, یہ پچھلی صدی سے شروع ہو گیا تھا یہ معاملہ, لیکن یہ کہ آج تک ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے. تو یہ میں اس مرتبہ جو گفتگو ان 3 جمعوں میں ہوئی ہے, اب آئندہ موضوع جو ہمارا بدل جائے گا, میں اس کو آج یہاں ختم کر رہا ہوں کہ یہ کرنے کا کام ہے. میں نے تنظیم اسلامی جو قائم کی ہے وہ دین کے عملی غلبے کے لیے, لیکن یہ میں جانتا ہوں کوئی مہم کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ یہ دینی غلبے کا اعتماد نہ ہو, علمی غلبے کا اعتماد, برہان اور دلیل کے میدان میں, نظریاتی سطح پر, فلسفے کی سطح پر, اگر اس کا نہیں ہوا تو پھر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ رو جو ہے حالات کی ایک قسم میں بہ رہی ہے کیسے چلی جائے. تو میں ان دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہرحال میری زندگی, اب ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے یہاں کے عام اوسط جو معیارات ہیں اس کے اعتبار سے وہ اب ڈھلوان پر ہے. وہ جو کام کرنے کا ایک جوش اور ایک قوت کار ہوتی ہے وہ اب کئی سال ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر وہ جو ہے قوت نہیں رہی ہے, وہ اب ڈھلوان پر ہے. جو مہلت بھی ملے گی, میں نے اگر اپنی جوانی کے بہترین انجام اس کام میں لگا دیے ہیں تو اب یہ جو بھی ہے یہ تو بہرحال امید ہے مجھے اللہ سے کہ آخری سانس بھی میرا انہی دو کاموں کے اندر گزرے گا. لیکن یہ ہے کہ اب ضرورت ہے کہ کچھ نوجوان آگے بڑھے سنبھالیں اسے, یہ قافلہ تو اب آگے چلے گا, آگے چلنے کے لیے نئے خون کی ضرورت ہے, نئی ہمت والے لوگوں کی ضرورت ہے, وہ نئے عزم کے ساتھ آئیں اس کام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں. اور یہ دونوں قافلے, علمی غلبے کا قافلہ اور ایک عملی غلبے کا قافلہ, یہ دونوں کے دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ گاڑی کے دو پہیے, ایک کے لیے میں نے تنظیم اسلامی قائم کی, دوسرے کے لیے انجمن قدام القرآن اور قرآن کے لیے. اور یہ کام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب چند سالوں سے کسی نہ کسی طرح آپ کی پٹری پر آ چکا ہے. قرآن کے لیے
علامہ اقبال کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک مولانا روم نے جو کام کیا تھا وہ تو انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے سے اس دور کے تقاضوں کے مطابق الحمدللہ تمام و فواد کیا. فلسفے کے میدان میں جو کام ہونا چاہیے تھا اس کی اہمیت کا احساس دلا دیا کام کا آغاز کر. اسی طریقے سے فقہ کے معاملے میں بہت سے حضرات کے لیے ہوگا کہ انہیں شدید اس کی تشویش تھی کہ یہ فقہ کی تدوین نو ہونی ضروری ہے, اور اس کے لیے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے بہت خوشامد کے انداز میں یہ درخواست کی اور متعدد خطوط لکھے. جب دار العلوم دیوبند میں ایک اختلاف ہو گیا تھا اور مولانا انور شاہ صاحب کشمیری دار العلوم دیوبند کو چھوڑ کر دادھے جا رہے, تو مولانا نے ان سے اس کی استخاص کی تھی علامہ نے کہ آپ بجائے دادھے جانے کے لاہور آ جائیں اور آپ اسلامی فقہ کے اوپر ایک سند اور ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. میں نے جدید جو ہے لاء اس کا مطالعہ کیا ہے, اس کے نظریات کو جانتا ہوں, تو ہم مل کر اسلامی فقہ کی تدوین کا کام کرتے ہیں. تو میں صرف اس وقت یہ نوٹ کرانا چاہ رہا تھا کہ جو حالات کے تقاضے ہیں ان کا کس طریقے سے انہیں شعور تھا اس میں اس بات کو بھی نوٹ کروں. اسی طرح انہوں نے ایک نئے تصوف کی ضرورت پر یہ جگہ لکھا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو صوفیہ ہے بڑی شدید ریاستیں کرواتے تھے, 10-10 سال 15-15 سال بڑی شدید مشقت ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آج کا انسان عام طور پر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا. تو ایک طرف تو یہ کہ ان ریاستوں میں کچھ کمی ہو, اور دوسرے یہ کہ جو علمی پہلو ہے اس سے اصل میں اس ریاست کی شدت جو ہے اس کی جو کمی ہوگی اس کی تلافی جو ہے, کیونکہ اس زمانے میں انسان کے پاس وہ آیات الہیہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو افلا یذکرون الی الذی لے کے پکڑے ویل سما کے پڑوں, تو آیات آفاقیہ کے ذریعے سے جو ایمان اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے آج ہمارے پاس اس کا خزانہ بہت زیادہ ہے, لہذا اس کے ذریعے سے اس ایمان اور یقین کی انٹینسٹی کو زیادہ فراہم کیا جائے اور وہ جو جسمانی مشقت اور قیادتیں ہیں ان کی کم کوشش کی جائے. تو یہ ہے وہ کہ جو انہوں نے پارا کوئی اختلاف کرے یا اتفاق کرے. میں صرف یہ نوٹ کرا دینا چاہتا تھا کہ یہ تمام تقاضوں کا احساس تھا کہ یہ مسائل ہے. اس طریقے سے انہوں نے کہ سیاسی مستقبل جو ہے مسلمانوں کا خاص طور پہ بڑے صغیر پاک کو ہند ہے اس کے بارے میں غور کیا, سوچا ایک رہنمائی تھی اور اسی کے نتیجے میں یہ پاکستان وجود میں آیا ہے کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عافیت کا گوشہ ہدایت کیا, اگرچہ ہم نے اس کی قدر ابھی تک نہیں کی اور نا قدری میں ہے جس کا گواہ بیٹھے ہیں اور اگلے کی قسمت آتی, لیکن یہ وہ ہمارا جرم ہے. علامہ اقبال نے جو کام کیا اور جو بھی ایک بربخت انہوں نے رہنمائی تھی اس کا اللہ تعالیٰ انہیں اہل سلام.
اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.